الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی دوسری روح میں جو ضروری بات بیان فرمائی ہے، وہ بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے. ہر مسلمان مرد عورت کو بقدر ضرورت دین کا علم آنا اور دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ گنہگار بھی ہوگا اور ایک فرض عین کا ترک کرنے والا ہوگا اور دین سے ناواقف ہونے کا بڑے عذاب اور وبال سے دوچار ہوگا. پہلی روح میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان و اسلام کی ضرورت اور اہمیت بیان فرمائی تھی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی، اور اس میں ایک بہت اہم اور بنیادی چیز بیان فرمائی ہے کہ ایمان کے بعد، اسلام لانے کے بعد، سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہے. جس کے نہ ہونے سے ہر مسلمان مرد عورت بہت ساری پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے. اگر دین کا علم آ جائے اور ضروری دین کا علم حاصل ہو جائے تو انسان ان تکالیف سے بآسانی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور اس دنیا میں مسلمانوں کے ذیل و خوار ہونے کے تین اسباب میں سے ایک سبب بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دین سے ناواقف ہونا بھی ہے. گزشتہ منگل کو علم دین کے دو درجے، ایک فرض عین، فرض کفایہ بیان کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی علم دین حاصل کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے تھے کہ کس کس طرح سے ہر آدمی دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور مرد حضرات کس طرح دین کا ضروری علم حاصل کر سکتے ہیں، اور خواتین کس طرح حاصل کر سکتی ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی گئی تھی. آج اس علم دین حاصل کرنے کے کچھ فضائل اور فوائد انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ فضائل بیان فرمائے ہیں. ان کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر جب آئیں تو اس نیت سے آیا کریں کہ انشاءاللہ جو بات دین کی سنیں گے سنائیں گے انشاءاللہ تعالی اس پر فوری عمل کریں گے، تاکہ یہاں آنے کا، اب بیٹھنے کا اور سننے کا اور سنانے کا فائدہ حاصل ہو. اس کے سوا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے اندر جو کمی ہے وہ دور ہو، جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے وہ پیدا ہو، جو خرابیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں وہ دور ہو. بس اس غرض سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں. یہ مقصد جبھی حاصل ہوگا جب ہم مذکورہ نیت سے یہاں آئیں اور آتے ہی جو بات سنیں اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. ایمان و اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت وہ دین کا علم ہے، کیونکہ دین بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں دنیا کی فلاح بھی پوشیدہ ہے اور آخرت کی فلاح بھی پوشیدہ. اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ بتایا ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا صراط المستقیم ہے. اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کی اللہ ہمیں رہنمائی عطا فرما، اور صراط مستقیم دین پہ چلنے کا نام ہے. دین پہ چلے گا کیسے جب علم نہیں ہوگا تو؟ اور صراط مستقیم ہر کام میں ہے، سیدھی راہ صحیح راہ، شریعت کا اتباع، شریعت کی پیروی ہر کام میں ہے، کھانے میں بھی ہے، پینے میں بھی ہے، پہننے میں بھی ہے، سونے میں بھی ہے، جاگنے میں بھی ہے، نماز روزے میں بھی ہے، حج زکوٰۃ کے اندر بھی ہے، نکاح طلاق کے اندر بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، اور معاملات میں بھی ہے، اخلاق کے اندر بھی ہے، ہر جگہ ہے. تو صراط مستقیم پر چل کر ہی آدمی کامیاب ہوگا، بغیر صراط مستقیم پر چلے آدمی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور صراط مستقیم کا پتہ چلے گا دین کے علم سے. دین بتائے گا کہ فلاں کام اس طرح کرو، فلاں کام اس طرح کرو، اور دین کے ذریعے جو پتہ چلے گا وہی صراط مستقیم ہوگی، وہی سیدھا راستہ ہوگا. دین یا دنیا کوئی سے بھی کام ہو، ایک آدمی اپنی عقل سے کرتا ہے، اس میں غلطی اکثر ہوتی، دوسروں نے سن کر پوچھ کر عمل کرتا ہے جو کہ عالم نہیں ہے، اس میں بھی اکثر غلطی ہوتی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے معلوم کرو، قرآن حدیث سے رجوع کرو. حاصل دین کا ضروری علم ہوا، دین کے ضروری علم حاصل کرو گے تو تم کو صراط مستقیم ملے گی، پھر اس پر عمل کرو گے کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ایک تو یہ بڑی اہم اور ضروری چیز ہے، یہ جس پر ہماری دنیا اور آخرت کامیابی کا دار و مدار ہے. دوسرے اس کے حاصل کرنے کا ثواب بھی بہت بیان کیا گیا ہے. چنانچہ صرف دین کی بات سیکھنے کے واسطے نکلنے کا ثواب سنو، ایک حدیث میں کہ جب کوئی آدمی دین کی باتیں سیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جوتا پہن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو جو ہی وہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر نکالتا ہے اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ کہ جو آدمی دین کی باتیں سیکھنے کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو جب تک وہ راستے میں رہتا ہے جنت کے راستے میں رہتا ہے. اس لیے کہ علم دوزخ سے بچانے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. تو جو اس کو سیکھنے کے لیے نکلے گا وہ بھی جنت کے راستے میں نکلے گا. تو یہ نکلنا بھی جنت کے راستے میں نکلنا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں, آسمان میں پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور جو آدمی علی الصباح دین کی باتیں سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامل ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سیکھنے کے واسطے نکلنے کا یہ ثواب ہے. اور جب ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے جہاں دین کی باتیں سیکھی جاتی ہوں جائز ناجائز باتیں بتائی جاتی ہوں, حلال حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہو, یعنی علم دین حاصل کرنے کی مجلس میں آدمی جاتا ہے تو اس کی عجیب و غریب فضیلت ہے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا مسجد میں مختلف حلقے بنے ہوئے ہیں. جیسے آج ہمارے مدارس میں تکرار کے لیے طلبوں کے حلقے ہوتے ہیں, کوئی کسی کتاب کو تکرار کرنے کے لیے چار پانچ طالب علم یہاں بیٹھے ہیں, کچھ چار پانچ طالب علم یہاں بیٹھے ہیں, کچھ یہاں بیٹھے ہیں, اور سب آپس میں تکرار کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, سبق یاد کر رہے ہیں. ایسے ہی حضور کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح ہوتا تھا, اور اسی کی یہ یادگار ہے, یہ طریقہ اسی کی یادگار ہے. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں مختلف حلقے ہیں. ایک حلقہ سمیر بن عبد الرحمان کا ہے اور ایک حلقہ حمید بن عبد الرحمان کا, دونوں کا الگ الگ حلقہ مسجد میں لگا ہوا ہے. اور میں نے دیکھا کہ سمیر بن عبد الرحمان اپنے حلقے میں نصیحت آمیز حکایتیں اور واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے ہیں, اور حمید بن عبد الرحمان علم کی باتیں, جائز ناجائز کی باتیں, پاکی ناپاکی کی باتیں, حلال حرام کی باتیں, علم کی باتیں بیان فرما رہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں سے کس میں جا کے بیٹھوں, ہے تو دونوں مجلس ہیں اپنی جگہ درست, نافع اور مفید, لیکن میں کس میں بیٹھوں, ان میں بہتر کون سا حلقہ ہے, جو حلقہ ان میں بہتر ہو وہاں جا کے بیٹھوں. اتنے مجھے اونگ سے آئی, اسی اونگ کی اونگ میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بھئی تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان دونوں حلقوں میں سے کس میں بیٹھوں. میں نے ہاں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس میں سے کس میں بیٹھوں, جا کر کے کون سا حلقہ بہتر ہے تاکہ اس میں بیٹھوں. مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں, مگر یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان دو حلقوں میں سے کس حلقے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. یہ بتا دو, میرے لیے یہ سب کچھ ہے کہ حمید بن عبد الرحمان جو ہیں ان کے حلقے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. اور جو میری اونگ غائب ہوئی بس سیدھے میں وہیں جا کے بیٹھ گئی, سبحان اللہ. کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو علمی حلقے سے مناسبت ہے, کیونکہ سارا دین علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بواسطہ جبرائیل امین اور بواسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا ہے. تو کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھنا اور اس نیت سے جا کر کے بیٹھنا کہ مجھے علم بھی آئے عمل بھی آئے, بہت اونچا مقام ہے. اور بعض روایت میں خود حضور علیہ السلام سے بھی ایسے ہی ثابت ہے. کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں مختلف حلقے لگے ہوئے تھے, کیونکہ مسجد میں جس طرح نماز پڑھی جاتی تھی, دعائیں کی جاتی تھی, تلاوت کی جاتی تھی, دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی بھی جاتی تھی, تو ایک دفعہ آپ تفصیل آئے تو مختلف حلقے لگے ہوئے تھے. کسی حلقے میں قرآن شریف پڑھاؤ پڑھایا جا رہا تھا, کسی حلقے میں وعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی تھی, کسی مجلس میں حلال حرام کی باتیں کی جا رہی تھی کہ کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے, کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے. آپ نے ایک نظر ڈال کر فرمایا سب صحیح ہے, جتنے حلقے ہیں سب صحیح ہیں, سب حق پر ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں. پھر آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے جس میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں اور فرمایا انما بعثت معلماً, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, لہذا جس مجلس میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں میں اسے اختیار کرتا ہوں. تو آپ نے اختیار اس حلقے کو فرمایا جس میں علم کی باتیں بیان ہو رہی تھیں. اور یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے جس پر دین و دنیا کی فلاح موقوف ہے. آج ہم ذلیل ہیں, خوار ہیں, رسوا ہیں, پریشان ہیں, اس لیے کہ اس حضور کی میراث سے ہم محروم ہیں. دنیا داروں کی میراث تو مال و دولت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث علم و عمل ہے. مال و دولت سے سکون نہیں آتا, علم و عمل سے سکون آتا. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مدینہ منورہ کے بازار میں گیا, جب سب لوگ اپنے اپنے دکانوں پہ بیٹھے ہوئے اور دکانداری بھی مصروف ہے اور خوب کاروبار ہو رہا ہے, خرید و فروخت اپنے شباب پر ہے, تو وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آواز لگائی, ارے تاجرو حضور کی میراث بٹ رہی ہے تم یہاں بیٹھے ہو, ارے تاجرو تم یہاں بیٹھے ہو دکانوں پر اور وہاں حضور کی میراث بٹ رہی ہے, وہ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ انہوں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا, حضرت حضور کی میراث کہاں بٹ رہی ہے, ہمیں کیا معلوم کہاں بٹ رہی ہے, آپ بتائیے. ہاں مسجد نبوی میں بٹ رہی ہے. سنتے بھاگ لی, اپنے اپنے کونٹر چھوڑ کر مسجد میں بھاگے کہ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حضور کی میراث تو مسجد میں بٹ رہی ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم میراث سے حضور کی میراث سے محروم. مسجد میں گئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بازار میں کھڑے رہے. یہ سب لوگ بھاگے بھاگے مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر کے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں تو نہ کہیں ٹکے تقسیم ہو رہے تھے, نہ پیسے, نہ سونا, نہ چاندی, کچھ بھی نہیں بٹ رہا تھا وہاں. تو یہ چکر لگا کر کے واپس آئے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی کہو کیا بات ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں حضور کی میراث بٹ رہی ہے, کہا تم نے کیا دیکھا؟ اب یہ دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے اور ایک مسجد میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی قرات کر رہی ہے, قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے, اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی حلال حرام کی باتیں کر رہی ہے, جائز ناجائز کی باتیں کر رہی ہے. نہ کوئی روپیہ تقسیم ہو رہا ہے, نہ پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, ہمیں تو وہاں کچھ بٹتا ہوا نظر نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو حضور کی میراث ہے, سبحان اللہ, یہ حضور کی میراث جسے تم معروم ہو کہ دکانداری میں ایسے مصروف ہو کہ حضور کی میراث مسجد میں بانٹی جا رہی ہے, یہ دین سیکھا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, یہ حضور کی اصل میراث ہے, اس کے حاصل کرنے سے تم معروم ہو. تو انبیاء علیہ السلام کی بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی یہ علم ہے بھائی. اس لیے اس کی طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس سمجھو جیسے ایمان لانا ضروری ہے, اور بغیر ایمان کے نہ دنیا کے اندر فلاح نہ آخرت میں فلاح ہے جی. کم از کم بقدر ضرورت دین کا ان حاصل کرنا بھی فرض ہے, اس کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوں. اور اس سلسلے میں تفصیل تو میں بات کر چکا ہوں, لیکن ایک ضروری بات اور ذہن میں آگے ہوئی کہ اپنے اندر مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں, چاہے کوئی تاجر ہو چاہے کوئی ملازم ہو اور چوکا ہی کاشتکار ہو اور چاہے وہ کچھ اور ہو, مرد ہو یا عورت ہو, ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور مطالعہ کرنے کی عادت بھی ایسی پکی ہو جیسے کھانے کی عادت پکی ہے, پانی پینے کی جیسی عادت ہے اور کپڑا پہننے کی جیسی عادت ہے, اس کے بغیر چین نہ آئے. جب تک کچھ مطالعہ نہ ہو جائے دین کی باتوں کا, دینی کتابوں کا, سکون نہ آئے, طبیعت میں قرار نہ آئے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ مسلسل اپنے آپ پر جبر کرنے سے ہوگا. انسان کی طبیعت چاہتی ہے بالکل آزاد رہوں, میں کچھ نہیں کروں, کھاؤں پیوں بس آرام کروں, یہ انسان کی فطرت ہے. کیوں, انسان بھی حیوان ہے جیسے اور حیوان ہے, انسان بھی حیوان ہے, سارے حیوانات یہی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں بس ہمیں کوئی قید نہ کرے, ہمیں کوئی بند نہ کرے, بس ہم کھائیں پیئیں اور جو چاہیں کریں. انسان بھی ایسی چاہتا ہے. جیسے نماز پڑھنا اصل اس کی فطرت کے خلاف ہے, اور دنیا کام دھندے اس کی طبیعت کے خلاف ہے, ایسے ہی مطالعہ کرنا بھی اس کی طبیعت کے خلاف. لیکن بھائی کمال حاصل کرنے کے لیے, فلاح حاصل کرنے کے لیے, مقام حاصل کرنے کے لیے, جیسے انسان کو ایمان لانا بھی ضروری ہے, اعمال صالحہ اختیار کرنے بھی ضروری ہے, ایسے ان اعمال صالحہ کے اوپر مداومت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے, علم کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے طبیعت پہ جبر کرنا پڑے گا, اور جب طبیعت مجبور ہو کر مطالعہ کرے گی تو یہ جبر بہت دن تک نہیں رہے گا, آہستہ آہستہ یہ جبر ختم ہونا چلا جائے ہوتا چلا جائے گا, جو جو مطالعہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی پھر پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا, پھر ایسے ہلکا ہو جائے گا بلکہ پھر مطالعہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالی. مطالعہ کرنے کی عادت, اور کسی عالم کی مجلس میں جانے کی عادت, یہ دو عادتیں جو ہیں انسان کو علم دین کے حاصل کرنے میں بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہیں. اور مطالعے کے سلسلے میں میں نے حاصل کیا تھا کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں, لیکن حضرت کے ملفوظات و مواعظ سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اصلاحی خطبات, یہ بہت آسان عام فہم, ہمارے مزاج کے مطابق, ہمارے حالات کے مطابق, زمانے کے حالات کے مطابق بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہے. اور ماشاءاللہ ان کی تقریباً 16 جلدیں چھپ چکی ہیں. یہ سیٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور پہلے اس کا مطالعہ ہو. ایسی حضرت کی 4 مجلسیں جو خاص اصلاح باطن سے متعلق ہیں, ان کا نام ہے اصلاحی مجالس. یہ بھی لینا چاہیں تو لے لیں, پہلے ان کا مطالعہ کریں. اور چونکہ وہ آسان اور عام فہم ہے, اس لیے تھوڑا تھوڑا روزانہ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں دشواری بھی نہیں ہوگی, لیکن علم کے اندر اضافہ ہوگا, عمل کے اندر اضافہ ہوگا, اپنے کوتاہیوں کا پتہ چلے گا, حضور کے ارشادات کا علم ہوگا, بس سمجھو بیش بہا علم انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے حاصل ہوگا. اور جب یہ سیٹ پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آسان وعظ ہیں جن کو تسہیل المواعظ کہتے ہیں وہ لے لیں, وہ بھی تقریباً 52 وعظ ہیں, وہ 2 جلدوں میں ہیں, وہ آسان کیے گئے ہیں کیونکہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان علمی زبان ہے, تو بعض باتیں بعض مقام اس کے اندر سمجھ میں نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود وہ بےحد مفید ہے اور بہت ہی نافع ہیں, ان کا مطالعہ کر لیں. پھر جب ان کا مطالعہ ہو جائے پھر تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ شروع کریں. اس وقت تک انشاءاللہ اتنی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائے گی کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل ملفوظات اور مواعظ کا مطالعہ بھی آسان ہوگا. اور پھر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو گھبرائیں چھوڑ دیں اس کو, جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ پڑھ لیں, جو سمجھ میں نہیں آ رہا چھوڑ دے چلے جائیں, لیکن مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں اور اس مطالعے کی ایک نیت بھی رکھیں ذہن کے اندر. اس مطالعے کی ذہن میں ایک نیت بھی رکھیں, وہ نیت یہ رکھیں کہ مجھے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی ہے اور دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. میں اس لیے مطالعہ کر رہا ہوں کہ مجھے دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے, اس پر صحیح عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. اس نیت سے تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرنا شروع کر دیں اور اسی نیت سے کسی عالم کی صحبت میں اور اس کی خدمت میں بھی جایا کریں. اور یہ دو کام ایسے بنیادی ہیں کہ اس سے ان شاء اللہ تعالی یہ عظیم دولت بآسانی حاصل ہو جائے گی. علم کی مجلس کے سلسلے میں, پھر جس مجلس میں دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہوں اس میں شریک ہونے کے بارے میں بھی حضرت نے فضیلت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ابو ذر, اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے, اور اگر تم علم کا ایک باب سیکھ لو چاہے اس پر عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی کسی مجلس میں جا کر کسی عالم کے سامنے ان سے جا کر کے کوئی آدمی دین کا ایک مسئلہ معلوم کر لے بس, تو یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی کوئی آدمی 100 رکعت پڑھے اور ایک آدمی ایک مسئلہ پوچھے, ایک مسئلہ پوچھنے والا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے, اور پورا ایک باب سیکھ لے جیسے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ لے, وضو کے مسائل سیکھ لے, غسل کے مسائل سیکھ لے, نماز کے مسائل سیکھ لے, روزے کے مسائل سیکھ لے, تو ان مسائل کو جاننا سیکھنا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے چاہے عمل ہو یا نہ ہو. یعنی یہ فضیلت عمل پر موقوف نہیں ہے, یہ فضیلت صرف علم حاصل کرنے کی ہے. اور ایک روایت میں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مروی ہے, کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ان فضائل سے یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جب عملی نہ ہو تو علم سیکھنے سے اور مسائل پوچھنے سے فائدہ کیا, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے جب قرآن شریف کے معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے توتے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ. دونوں باتیں غلط ہیں. انہوں نے قرآن شریف کو اعوذ باللہ اپنا جیسا کلام سمجھا ہے کہ ہمارا اور آپ کلام سمجھ میں آئے تو مفید ہے ورنہ بےکار, کیونکہ فی نفسی اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کلام تو اللہ تعالیٰ کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کلام بلا شبہ بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی نافع اور مفید ہے, اس پر بھی نیکی ملتی, اس پر بھی اجر ملتا ہے, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. سمجھنے کا ثواب الگ ہے, عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. ایسے ہی علم دین سیکھنا بذات خود باعث اجر و ثواب ہے, اور اس کا یہ ثواب ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے. عمل کرنے کا ثواب الگ ہے, جب عمل کرے گا اس کا ثواب الگ ملے گا, جو خالی سیکھے گا اس کا ثواب الگ ہے. اب تک جو بیان کیا گیا ہے وہ سارا ثواب سیکھنے کا ہے, عمل کرنے کا الگ ملے گا. لہذا دین کا علم حاصل کرنا ہر حال میں نافع ہے, ہر حال میں مفید ہے, فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک فائدہ تو یہ کہ ثواب بیان کیا کہ یہ حاصل ہوگا جب دین کا علم حاصل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج تو اس کو دین کا علم حاصل ہو گیا، پہلے تھا نہیں اب ہو گیا، ہونے کے بعد کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق دے دے، اور جس کو علم ہی نہیں ہوگا تو اسے عمل کہاں سے آئے گا؟ بھائی عمل کرنے کے لیے تو پہلے علم ضروری ہے، آج علم آ گیا کل عمل بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. اور پھر ایک اور فائدہ ہے علم حاصل کرنے میں کہ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد اول تو انشاءاللہ وہ خود عمل کرے گا، اور خود عمل نہیں کرے تو کم از کم دوسروں کو تو بتائے گا. اور جس کو دین کی صحیح بات معلوم ہوتی ہے تو عام طور پر موقع ملنے پر وہ بتا دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے اور یہ اس طرح سے ہے. کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن جس کو علم ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر جہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے وہ دین کی بات دوسروں کو بتا بھی دیتا ہے. بتانے کا ثواب الگ ہے، سیکھنے کا ثواب الگ ہے، عمل کرنے کا ثواب الگ ہے، دوسروں کو بتانے کا ثواب الگ ہے. اندازہ یہ تین فائدے ہوگا خالی سیکھنے کے، اس لیے سیکھنے کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ بےچارے اس لیے علم حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں تو یاد تو رہتا ہی نہیں. ارے بھائی کوئی آدمی حلوہ کھائے، کھیر نہیں کھائے، کھیر کا بھول جائے تو یہ کھیر کھانا بیکار ہے کیا؟ کس کو یاد ہے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کیا کھانے کھائے؟ حالانکہ بچپن سے کھاتا آ رہا ہے، منہ چلاتا آ رہا ہے، اور نہ جانے کیسے بڑھیا بڑھیا کھانے کھائے ہیں، کتنے عمدہ عمدہ مشروب پیے ہیں، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا دودھ پیا ہے، اتنا میں نے روح افزا کے شربت پیا ہے، اتنا میں نے قورمہ کھایا، اتنی بریانی کھائی ہے، فلاں دن یہ کھایا تھا، فلاں دن کسی کو بھی یاد نہیں. تو کیا بیکار تھا وہ سب کھانا؟ اگر بیکار ہوتا تو آج زندہ ہوتا، کب کا مر گیا ہوتا. تو بھائی یہ کھانا جیسے یاد نہ ہو کھانا مفید ہے، ایسے علم حاصل کرنا مفید ہے چاہے یاد نہ رہے. اس لیے کوئی اس نیت سے علم حاصل کرنے سے معروم نہ رہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا. بھائی لگے رہو. صرف قرآن شریف کے بارے میں ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یاد رکھو قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عمر قرآن شریف میں ختم کرنے کی چیز ہے. ہم پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں، قرآن شریف تو جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا. ایسے دین جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا. ہزاروں عالم اپنی زندگیاں اس میں خرچ کر کے چلے گئے، اور خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کر کے چلے جائیں گے، اور پھر دوسرے آئیں گے وہ سیکھیں گے، دین ویسے کے ویسے اپنی جگہ قائم اور برقرار ہے. اس لیے بس ہمارے اندر اب علم دین حاصل کرنے کی زبردست لگن اور تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے، اور اپنی جہالت کا علاج کرنا کی طرف توجہ ہو جانی چاہیے کہ ہمارے اندر دین کا علم آ جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس کے اوپر ہمارے گھریلو زندگی کا خوشگوار گھریلو زندگی کی خوشگواری موقوف ہے، معاملات کی درستی موقوف ہے، اخلاق کی درستی موقوف ہے. اتنی اہم اور ضروری چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے فقیہ الواحد اشد و الشیطان من الف عابدین. ایک فقیہ، فقیہ کہتا عالم بعمل، ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے، ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. یعنی اس کے لیے ایک ہزار عابدوں کو بہکانا آسان ہے اور ایک عالم کو بہکانا مشکل ہے. عالم سے مراد ہوئے جو قرآن و حدیث کا علم جانتا ہو، اور عابد ہوئے جو علم زیادہ علم اس کے پاس نہیں ہے، بقدر ضرورت علم ہے بس زیادہ علم نہیں. تو وجہ اس کی یہ کہ عالم جو ہوتا ہے قرآن و حدیث کا علم جاننے کی وجہ سے شیطان کی اور نفس کی چالوں سے زیادہ باخبر ہو جاتا ہے، اور عابد بے خبر رہتا ہے، اس لیے وہ اس کے بہکاؤں میں جلدی آ جاتا ہے، عالم بہکاؤں میں نہیں آتا. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنے والد ماجد کا، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے. اس زمانے میں پیدل سفر زیادہ ہوتا تھا، سواریاں بھی ہوتی تھیں لیکن اتنی زیادہ سواریاں عام نہ تھیں. تو جنگل سے گزر رہے تھے، چلتے 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 جنگل میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دوپہر کو بھی درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی اندر بالکل نہیں آ رہی، ایسے اوپر تلے درخت کی شاخیں تھیں کہ درختوں کے نیچے سے جہاں سے راستہ تھا اندھیرا تھا، حالانکہ دوپہر تھی. اب حضرت کو فکر لائی کوئی کہ بھئی یہاں سے گزروں کیسے، اندھیرے میں کیسے چلوں. کہتے ہیں یہی فکر لائق تھی کہ اسی فکر ہی فکر میں یکایک کیا دیکھا کہ ایک دم جناب وہاں پہ روشنی ہو گئی، اچانک روشنی ہو گئی. یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں روشنی کیا ہے، انتظام ہو گیا، کیسے روشنی ہو گئی یہاں پر. ابھی حیران ہی تھے کہ اس روشنی میں سے آواز آئی، اور یہ آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، یہ روشنی میں نے کی ہے. اب حضرت ہوشیار ہوئے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اور اس میں سے یہ بھی آواز آئی کہ بھائی تم نے میری بہت عبادت کی ہے اور میں اب تمہاری عبادت سے خوش ہو گیا ہوں، لہذا مزید عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں باقی عبادت تم سے معاف کرتا ہوں، اب نماز روزہ حج زکات کرنے کی ضرورت نہیں. شیخ عبدالخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کہ یہ تو شیطان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسا حکم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب اللہ پاک نے کسی نبی و پیغمبر سے اپنی عبادت مرتے دم تک معاف نہیں کی تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں گے. سمجھے کہ یہ شیطان کی چال ہے. فوراً لاحول پڑی، لاحول والا قوتِ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے شیطان بھاگتا ہے، یہ اس کی موت ہے. تو ایک دم جناب وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی، اور اندھیرے میں سے شیطان نکل کے بھاگا، اور یہ کہتا ہوا نکلا کہ عبد القادر یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے 70 عابدوں کو لا کر میں نے اسی طرح گمراہ کیا ہے جیسے آپ کو گمراہ کرنے کی میں نے کوشش کی تھی، اور وہ کہیں کہ نہ رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ سچ مچ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نماز روزہ معاف کر رہے ہیں تب کیا ضرورت ہے. انہوں نے عبادت چھوڑ دی، اس طریقے سے وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اور آخر میں کیا کہا اس نے، آپ پہلے شخص ہو عبد القادر، آپ پہلے شخص ہو کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. تو ہر شیخ سنبھلے اور سنبھل کر فرمایا کہ کمبخت اب بھی داؤ مار رہا ہے، مجھ کو میرے علم نے کہاں بچایا، اللہ نے اپنے فضل سے بچایا. یہ اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا، خالی علم ہوتا بغیر عمل کے تو وہ تو شیطان کو بچا لیتا، شیطان جب نہیں بچ سکا تو میں کیا بچ سکتا ہوں، یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے بچایا. دیکھو شیطان کس کس طریقے سے وار کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی دین کا علم بھی حاصل کرے اور کسی اللہ والے کی صحبت بھی اختیار کرے، کیونکہ صحبت سے انسان اس علم کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے، اور نفس شیطان کی چالوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اور وہ نفس شیطان کے بہکاؤں میں نہیں آتا. اور اگر خالی عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو تو بعض مرتبہ بھائی وہی بھگ جاتا ہے، وہی بھٹک جاتا ہے. اس لیے حدیث میں فقیہ فرمایا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر فقیہ کہتے ہیں عالم بعمل کو. عالم تو عام ہے چاہے بعمل ہو یا نہ ہو، اور فقیہ اسے کہتے ہیں جو عالم بعمل ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں. اور حضرت ایک روایت میں کہ جس مجلس کے اندر دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اس مجلس میں اگر کوئی آدمی جا کر شریک ہو تو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 60 سال کسے کہتے ہیں؟ اب اگر ہر روز جائے تو روزانہ 60 سال کی عبادت کا ثواب، طلبا کو کتنا ثواب ملتا ہوگا اگر یہ ان کی نیت صحیح ہو، تو ان کا تو روزانہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہو گیا، کیونکہ یہ علم کی مجلس میں روزانہ جاتے ہیں، ہر کتاب کی مجلس علم کی مجلس ہے. اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ بھی بھائی اگر اس کو شغل کو اختیار کریں گے، دین سیکھنے سکھانے کی مجلس اپنائیں گے اور کسی نہ کسی علمی مجلس کے اندر بیٹھنے کا اہتمام شروع کریں گے تو جب بھی جائیں گے اللہ کی رضا کی نیت سے تو ان سے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دین کی اور فقہ کی مجلس میں شامل ہونا، فقہ کی مجلس میں جا کر شامل ہونا، یہ ہزار رکعت نفل پڑھنے سے اور ہزار بیماروں کی عیادت کرنے سے اور ہزار جنازہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اور جب آدمی کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار پرسی کرنے کے لیے چلتا ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ جب تک وہ چلتا ہے جنت کے راستے میں چلتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں حتیٰ یرجع الیہ، یہاں تک کہ واپس وہاں پر آ جائے، جہاں چلا تھا واپس وہیں آ جائے. ایک کسی آدمی کی بیمار پرسی کرنے کا یہ ثواب ہے. پھر میں فرما رہا ہے جس مجلس میں مسائل سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں وہاں پر شامل ہونے ہزار بیماروں کی بیمار پرسی کرنے سے اور ہزار جنازوں سے افضل ہے. اور ایک جمع ایک نماز جنازہ ایک نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب سنو، اگر کوئی آدمی کسی ایک نماز جنازہ میں شرکت کرے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی قبرستان بھی چلا جائے تو دو قیرات ثواب ملتا ہے، اور ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، ایک قیرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی نمایا جنازہ میں شامل ہونے کا ثواب بہت پہاڑ کے وزن کے برابر اجر و ثواب ہے. اور یہ فرما رہے ہیں جس مجلس میں دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں وہاں اگر آدمی جا کر بیٹھے تو اس کو ایک ہزار جنازوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. شمار ہے کتنا نفع، کتنا فائدہ، کتنا اجر، کتنی فضیلت، اور ہم دیکھو کتنے محروم. اب اندازہ کر لو ہم کتنا نقصان کر چکے ہیں اپنا، لہذا مزید نقصان نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں آپ نے کہ جب تم صبح ہو تو یا تو تم دین کی بات سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو یا سننے والے بنو یا محبت کرنے والے بنو، پانچواں کام نہ کرنا. تو راوی نے عرض کیا حضور پانچویں بات کون سی؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تم علم سے اور اہل علم سے نفرت کرنے والے نہ بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ. اور ایک حدیث میں کہ جو آدمی دین کی ایک بات سیکھ لے، ایک بات کہیں سے دین کی ایک بات یا دو بات یا تین بات یا چار بات یا پانچ بات، پانچ تک کا ذکر ہے، کوئی دین کی ایک بات دو بات تین بات چار بات پانچ باتیں سیکھ لے تو سیکھنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بات یہ کہ حدیث طیبہ کے اندر بھائی علم دین سیکھنے سکھانے کے بڑے فضائل ہیں، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بناتا ہے. بس اب اس کا ارادہ کرو، اس کی نیت کرو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب جو طریقے پچھلے منگل کو بیان کیے گئے ہیں، ایک آدھ یہ آج بھی بیان کیا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو دین کا علم سے آراستہ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور اس کے لیے ہمت کریں، وقت نکالیں، اور وقت نکال کر زبردستی طبیعت پہ جبر کر کے اپنے آپ کو اہل علم سے، اپنے اکابر سے مشورہ کر کے جو کتابیں بتائی گئی ہیں ان کا مطالعہ شروع کریں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی یہ فضائل بھی حاصل ہوں گے، علم بھی آئے گا، عمل بھی آئے گا، تقوی بھی آئے گا، طہارت بھی آئے گی، اور پھر یہ سارے فضائل بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے. اللہ تعالی توفیق عمل عطا فرمائے. واقعہ الحمد للہ. ایک حدیث اور پڑھ لیں بھائی ذرا. افضل صدقہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا، دین کا علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانا یہ افضل صدقہ ہے. افضل صدقہ یعنی ہزاروں لاکھوں روپے بھی خیرات کرتا ہے آدمی، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ دین کی بات سیکھ کے دوسروں کو سکھائے. تو جہاں آدمی خود علم حاصل ہوگا دوسروں کو بھی بتائے گا، وہ دوسروں کو بتائے گا تو افضل صدقہ کا ثواب بھی حاصل ہوگا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو باتیں معلوم ہو دوسروں کو بھی بتا دیا کریں، اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ذرا سی زبان ہلانے میں ہزاروں روپے خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ہمارے اگلے پچھلے جان کر کیے ہوئے، اعلانے کیے ہوئے، چکر کیے ہوئے ہر قسم گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کا علم سیکھنے سکھانے والا بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہم سب کو، ہماری اولاد و نسل کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ. ہم سب کو عالم بعمل بننا نصیب فرما یا اللہ. ہمیں ضروری علم دین حاصل کرنے کی خوب توفیق عطا فرما یا اللہ. دینی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا ذوق عطا فرما یا اللہ. دینی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا ذوق عطا فرما یا اللہ. ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما یا اللہ. ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمیں، ہمارے متعلقین میں یا اللہ، اور پوری امت مسلمہ میں جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ. سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ. ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و پریشانی کی خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ. خوب حلال و طیب روزی عطا فرما تا زندگی یا اللہ. ہم کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما یا اللہ. ہر طرف حادثات ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، فتنے ہی فتنے یا اللہ. ہماری حفاظت فرما یا اللہ. ہماری حفاظت فرما یا اللہ. ہمیں ہر لمحہ اپنی امان عطا فرما، ہر لمحہ اپنی حفاظت عطا فرما یا اللہ. دین کا صحیح علم ہم کو نصیب فرما، دین کی بھائی صحیح باتیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں مرتے دم تک دین کا علم سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرما یا اللہ. مرتے دم تک ہمیں اپنے دین کی باتیں سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ. ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا حکومت صالحہ قائم فرما یا اللہ. جو لوگ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنا چاہتے ہیں، خواہش شائع کر رہے ہیں یا اللہ، ان کو اپنی گرفت میں لے لے یا اللہ. ان کو اپنی گرفت میں لے لے اور ان کو ملیمیٹ فرما یا اللہ. ان کو ملیمیٹ فرما یا اللہ. ان پر لعنت فرما یا اللہ. ان کو، ان کا بیج مٹا دے یا اللہ. ان کی نسلیں ختم کر دے، ان پر اپنا قہر نازل فرما، ان پر اپنا عذاب نازل فرما یا اللہ. ان کو اپنی گرفت میں لے لے یا اللہ. ان کو ان کے کیے کی سزا عطا فرما یا اللہ. دنیا اور آخرت میں ان کے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ. ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ. مسلمان حکومتوں کو یا اللہ بیداری عطا فرما کہ وہ جاگیں اور یا اللہ ان کو بہترین قیادت عطا فرما کہ وہ اٹھیں اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نام و نمود کر، نیست نابود کر دے یا اللہ. اپنے رحمت سے یا اللہ، اپنے فضل سے سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، سارے حادثات سانحات سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے، ہمارے متعلقین کی ساری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ. سکون و چین، آرام و اطمینان عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہم کو راحت نصیب فرما. جتنے احباب نے، مردوں اور عورتوں نے دعا کے واسطے کہا ہے یا اللہ، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین. رحمتہ